لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسانوں کے دو دشمن ہیں ہر انسان کے ساتھ دو دشمن لگا ہے ایک کو شیطان کہتے ہیں اور ایک کو نفس کہتے ہیں یہ دو دشمن ہیں ان میں پہلا دشمن شیطان ہے شیطان ایک ایسا دشمن ہے جس سے انسان کی کبھی مصالحت نہیں ہوتی جس سے کبھی انسان کا کمپرمائز نہیں ہوتا ہمیشہ کا وہ دشمن ہے اگر شیطان کبھی ہمدردی کے ساتھ خیرخواہی کے ساتھ اپنائیت کے ساتھ بھی اگر آئے تبھی اس کے پیچھے کوئی بڑا نقصان چھپا ہوگا کسی بڑے نقصان میں ڈالنے کے لیے وہ ہمدرد کی شکل بن سکتا ہے لیکن وہ اس کے ارادے برے ہی ہوں گے یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانی معاشرے میں انسانی زندگی میں ہر موقع پر انسان سے کہا کہ آپس میں نرمی آپس میں عفو و درگزر صبر و تحمل ایک دوسرے کی تکلیفوں کو معاف کرنا یہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ اللہ نے نرم روی کا انداز اپنانے کو کہا کہ دوسروں کے ساتھ ہمیشہ نرم رویہ نرم انداز اور عفو و درگزر معاف کر دینا بہت سی باتوں کو نگلیکٹ کر دینا اس طرح تو آپس میں رہنا لیکن ایک ہی موقع ایسا ہے کہ جہاں اللہ نے شیطان کے بارے میں کہا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے تم اس کو دشمن بناتے رہنا تم اس کو اپنا دشمن سمجھتے رہنا گویا شیطان ہماری زندگی کا وہ ایک ساتھی ہے جو ہمیشہ کا دشمن ہے اس کو دشمن سمجھ کے ہمیں چلنا ہے کہ ہر موقع پر وہ ہمارے ساتھ دشمنی کا ہی معاملہ کرے گا تو ایک تو ہے شیطان اور دوسرے نمبر پہ ہے نفس یہ نفس کیا چیز ہے پہلے اسے سمجھے کہ نفس ہے کیا چیز جس طرح اللہ نے انسان کے آنکھوں میں دیکھنے کا پاور رکھا ہے کان میں سننے کا پاور رکھا ہے زبان پہ چکھنے کا پاور رکھا ہے ہاتھ میں چھونے کا اللہ نے پاور رکھا ہے جس طرح انسان کے جسم میں اللہ نے الگ الگ ایک پاور ایک طاقت ایک استعداد رکھی ہے اسی طرح اللہ نے انسان کے جسم میں ایک پاور رکھا ہے جس کا نام ہے نفس اس پاور کا اس نفس کا جو اپنا نیچر ہے اس کی جو اپنی ایک فطرت اس کا جو اپنا ایک مزاج ہے وہ مزاج وہ نیچر انسانوں کو گناہوں کی طرف نافرمانی کی طرف آخرت کے نقصان کی طرف اس کو لے جانا ہے. یہ ہے انسان کا نفس جو انسان کے جسم کے اندر چھپا ہوا ہے. جس طرح آٹے میں نمک چھپا ہوتا ہے، اسی طرح ہمارے جسم میں یہ نفس ایک چھپا ہوا مادہ اور چھپا ہوا حصہ ہے جو انسان کو نظر نہیں آتا. تو گویا دو دشمن ہو گئے، ایک نفس ہوا اور ایک شیطان ہوا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں دشمنوں میں زیادہ نقصان پہنچانے والا کون ہے، کس کی طرف سے زیادہ نقصان ہوتا ہے. دیکھیں، اگر شیطان کے مقابلے میں نفس سے اگر آپ نگاہ ڈالیں گے تو نفس کا نقصان زیادہ ہے. جنت میں جو سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی ہوئی وہ نفس کی ہی بنا پر ہوئی. شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں کیا تو سجدہ نہ کرتے ہوئے نہ کرنے کا جو جذبہ تھا اس کے اندر کا نفس تھا جس نے سجدہ کرنے سے اس کو انکار کر دیا. تو وہ جنت میں سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی نفس کی بنیاد پر، جنت میں اللہ کے منشا کے خلاف، اللہ کی مشیت اور چاہت کے خلاف جو پہلا کام ہوا وہ بھی نفسی کی بنا پر. حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ اللہ نے منع اگرچہ کر دیا ہے لیکن اگر اسے ہم کھا لیں گے تو ایک بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا. یہاں بھی حضرت حوا کے ذہن میں جو بات آئی وہ بات بھی نفس کی بنیاد پہ تھی. تو گویا تیسرا گناہ جو دنیا میں ہوا، یا یوں کہیے کہ دنیا میں جو پہلا گناہ ہوا ہے، سب سے پہلا گناہ جو ہوا وہ حابیل اور قابیل کے درمیان، کہ حابیل اور قابیل نے حابیل کو قتل کیا. تو وہاں بھی قتل جو واقعہ پیش آیا وہ بھی نفس ہی کی بنیاد پر، کہ قابیل کے نفس نے زور مارا اور اپنے بھائی کو اس نے قتل کر دیا. ان تینوں مثالوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو نفس ہے اس کی شرارت زیادہ ہے شیطان کی شرارت کے مقابلے میں. تاہم ان دونوں میں کہ نفس اور شیطان جو دونوں ہمارے دشمن ہیں، ان دونوں دشمن کے درمیان کچھ لوگوں نے اس کا اور بھی تجزیہ کیا ہے کہ نفس یہ اندر کا دشمن ہے اور شیطان یہ باہر کا دشمن ہے، اور جو اندر کا دشمن ہوتا ہے وہ زیادہ شریر اور زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے باہر کے دشمن کے مقابلے میں. اسی طرح جو نفس ہے وہ انسان کے اندر کا سی آئی ڈی ہے، وہ شیطان کو رپورٹنگ کرتا ہے کہ اس کے اندر کے پلان کیا ہیں، یہ کیا کیا اچھے ارادے کر رہا ہے، یہ کون کون سے اچھے کام کرنے والا ہے. یہ نفس کو یا شیطان کو رپورٹ کرتا ہے تاکہ شیطان بھی اس کو اس کام سے روکنے میں معاون بن جائے. تو نفس و شیطان یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملے جلے ہیں. البتہ نفس کا حال یہ ہے، شیطان کا حال یہ ہے کہ وہ نہ ہمیں کب کمپرمائز کر سکتے ہیں نہ شیطان ہمارا کبھی خیرخواہ بن سکتا ہے. اسی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شیطان تھا اس نے ایمان قبول کر لیا. تو جو شیطان آپ کے ساتھ ساتھ دنیا میں آیا اس نے ایمان قبول کر لیا تو یہ آپ کا معجزہ بن گیا. گویا کسی اور انسان کے ساتھ آنے والا شیطان یہ مسلمان نہیں ہو سکتا اور اس کا فرمانبردار حقیقت نہیں ہو سکتا. اس لیے صرف ایک ہی شیطان ایسا ہے جو ایمان قبول کیا، مسلمان بنا اور وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا. تو شیطان ہمیشہ شیطانی کے راستے پر ہوتا ہے، اور نفس جو ہے انسان کا، یہ انسان کا نفس ہے تو شریر اندر کا دشمن لیکن تھوڑا بھولا بھالا بھی ہے، بھولے پن میں بھی رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر انسان اپنے نفس کو کچلنا چاہے، اپنے نفس کو اپنے قابو میں کرنا چاہے، اپنے نفس کو اپنے فیور میں کرنا چاہے تو انسان تھوڑی محنت، تھوڑا مجاہدہ، نفس خوشی کے ذریعے انسان اپنے نفس کو اپنے فیور میں کر سکتا ہے، اپنے قبضے میں کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ انسان کے نفس کی تین ورائٹی ہو جاتی ہے، انسان کے نفس کی تین قسمیں بن جاتی ہیں. ایک کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں، ایک کو نفس لوامہ کہتے ہیں اور ایک کو نفس امارہ کہتے ہیں. یہ تین قسم کا نفس ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان اگر اپنے نفس سے کوشش کرے تو اس کا نفس کچل سکتا ہے, اس کے ہاتھ میں آ سکتا ہے. اب تک جو میں نے گفتگو آپ کو کی ہے یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے, یہ ایک تمہید ہے. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ رمضان کے اس پورے شیڈول کو, رمضان کے اس پورے نظام اور سسٹم کو اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ رب العزت نے رمضان کے آتے ہی سارے شیطان, جو انسانوں کا دشمن شیطان ہے, اس شیطان کو اللہ نے زنجیر میں جکڑ کر سمندروں, پہاڑوں اور جنگلوں کی طرف روانہ کر دیا, تاکہ یہ میرے بندوں کی نیکیوں میں, رمضان کے اعمال میں, رمضان کے سسٹم میں یہ شیطان رکاوٹ نہ بنے, یہ ہمارے بندوں کو نیکی کے راہ میں روکنے نہ پائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی شیطان کو یہاں سے نکال بھگایا. اس کے بعد دوسرا دشمن تھا ہمارا, جو رمضان کے پورے نظام میں اور رمضان کے پورے سسٹم اور پوری عبادت میں جو نفس ہمارا رکاوٹ بن سکتا تھا, اللہ نے اس کے بھی کچلنے کا انتظام کر دیا. نفس کے کچلنے کا انتظام اس طرح سے کہ صبح سے شام تک انسان جب بھوکا ہوتا ہے, پیاسا ہوتا ہے, اندر سے نفس انسان کا مچلتا ہے, اندر سے انسان کا نفس کچھ کچلتا ہے, جی چاہتا ہے میں پانی پی لوں, جی چاہتا ہے میں کچھ کھا لوں, مگر انسان اپنے نفس کو سب کچلتا رہتا ہے. نفس کی خواہش, نفس کے جذبات, نفس کی تمنا, نفس کی خواہش اس کو انسان کچلتا ہے. تو صبح سے شام تک روزہ رکھ کر بھوکا پیاسا رہ کر انسان اپنے نفس کو ایک ٹمپریچر دیتا ہے, ایک گرمی دیتا ہے. آپ جانتے ہیں بھوکے اور پیاسے رہنے سے انسان کے اندر ایک خاص قسم کی حرارت, ایک خاص قسم کی گرمی, ایک خاص قسم کا ٹمپریچر انسان میں ہوتا ہے جبکہ انسان بھوک اور پیاسا رہتا ہے. یہ بھوک اور پیاس کا جو ٹمپریچر ہے, یہ ٹمپریچر ڈائریکٹ انسان کے نفس کو اٹیک کرتا ہے, اس سے انسان کا جو نفس ہے وہ تل ملاتا ہے, انسان کا نفس تھوڑا اس سے کمزور ہوتا ہے. تو وہ روزہ رکھوا کر اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کو کمزور کرا دیا, انسان کے نفس کو اللہ نے کچلوا دیا. اور جب انسان کا نفس کچل گیا تو پھر رات میں اللہ تعالیٰ نے تراویح پڑھوا کر, قرآن کریم کی آیات سنوا کر, 40 سجدے کروا کر اللہ نے اسی نفس کے اوپر عبادت, اطاعت, فرما برداری کا کوٹ چڑھا دیا, اس کے اوپر اللہ نے رنگ چڑھا دیا کہ تم قرآن کی آیات کو سنو, بار بار سجدے کرو. نفس چاہتا ہے اللہ کے سامنے نہ جھکے, نفس چاہتا ہے آرام کرتا رہے, نفس چاہتا ہے بازاروں میں گھومے, مگر اللہ کا بندہ خدا کے دربار میں آنے کے بعد 20 رکعت پڑھانی پڑتا ہے اور 40 بار بار سجدے کرتا ہے, اور سجدے کہاں سے کرتا ہے, پیشانی سے کرتا ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے انسان کے بدن میں جو نفس رکھا ہے اس کا جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ پیشانی ہے. تو 40 سجدے کر کے نفس کے سینٹر پوائنٹ پر انسان زمین پہ رگڑتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ, یہ نفس, یہ دشمن ہمارا چاہتا ہے ہم تم سے دور چلے جائیں, ہم تیرے سامنے نہ جھکیں. اللہ, ہم اسی سینٹر پوائنٹ کے ذریعے تیرے سامنے جھکتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے ہی ہیں, ہم اپنے نفس کو کچل کے رہیں گے. تو گویا تراویح کی نماز انسان کے نفس کو رنگین بنانا ہے, اطاعت و فرما برداری کے دائرے میں لانا ہے. لہذا اب روزہ اور تراویح کو اگر آپ دیکھیں گے تو ان دونوں کے درمیان ایک خاص قسم کی مناسبت ہوتی ہے. اس لیے نفس کو کچلنا ضروری ہے. تو رمضان کا یہ پورا مہینہ انسان کے نفس کو کمزور کرنا ہے, اس کے پریشر کو بہت زیادہ ڈاؤن کرنا ہے, اس کو اپنے فیور میں کرنا ہے. یہ ہے نفس کا, رمضان کا مقصد. اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ ہم یہ کیسے سمجھیں کہ ہمارے اندر کے جو ارادے ہیں, جو جذبات ہیں, جو تمنائیں ہیں, جو خواہشات ہیں, جو منصوبے ہیں, ہم کیسے سمجھیں کہ یہ شیطانی ہے یا یہ کہ نفسانی ہے یا یہ کہ جسمانی ہے. کچھ خواہشات ایسے ہیں جو جسمانی ہوتے ہیں, جسم کا تقاضا کرتا ہے. کچھ خواہشات اور ارادے ایسے ہوتے ہیں جو شیطانی ہوتے ہیں, شیطان کی طرف سے آتے ہیں.
اور کچھ جذبات کچھ ارادے ایسے ہوتے ہیں جو نفسانی ہوتے ہیں, نفس کی طرف سے آتے ہیں. ہم کیسے اس کو فرق کریں گے؟ یاد رکھیے, جو ارادہ, جو جذبہ, جو خواہش ایک دفعہ آئے اور آنے کے بعد آپ نے اس کو اگر اگنور کر دیا, اس کو آپ نے نظر انداز کر دیا, تو پھر اس کی جگہ پہ کوئی دوسرا, کوئی دوسری خواہش آنے لگے, کوئی دوسری تمنا آنے لگے, کوئی دوسرا شوق آنے لگے, کوئی دوسرا جذبہ آنے لگے, تو سمجھ جائیے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے. اس لیے کہ شیطان آپشن بدل بدل کے آتا ہے, روٹ بدل بدل کے آتا ہے, اینگل بدل بدل کے آتا ہے. تو جب ہمارے ذہن میں اور ہمارے دل میں طرح طرح کے غلطے خیالات, الگ الگ خیالات, الگ الگ تمنائیں, الگ الگ گناہ کی باتیں, الگ الگ نافرمانی کی چیزیں آئے, تو سمجھ جائیے یہ شیطانی ہے, شیطان کی طرف سے ہے. اور اگر ایک ہی خیال آیا, ایک ہی گندی فکر آئی, ایک ہی برا خیال آیا, ایک ہی گندا وسوسہ آیا, ایک ہی غلط ارادے ہوئے اور وہی بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں, وہی بار بار ہمارے ذہن میں آ رہے ہیں, اندر سے زور ہو رہا ہے اس کو کر لو, اسے پورا کر لو, زبان پہ آ رہا ہے اسے کہہ لو, اپنی چاہت کو پوری کر لو, یہ بار بار اندر سے ریپیٹ ہو رہا ہے, تو سمجھ جائیے کہ یہ نفسانی ہے, نفس کی طرف سے. اور جسمانی کسے کہیں گے؟ جسمانی خواہش کو پورا کرنا کبھی ضروری بھی ہے. جسمانی خواہش یہ ہے کسی ایسی چیز کی تمنا, کسی ایسی چیز کا جذبہ, کسی ایسی چیز کا شوق, کسی ایسی بات کی خواہش کہ جس کو ہم اگر پورا کرتے ہیں تو اس سے ہمارے جسم کا فائدہ ہے, اس میں آخرت کا کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ جسم کا فائدہ ہے. مثال کے طور پر اعتدال کے ساتھ کھانا, حد اعتدال کے ساتھ لمٹ میں رہ کے کھانا, یہ انسان کے جسم کا تقاضا ہے. لیکن لمٹ سے زیادہ کھانا, اتنا زیادہ کھانا کہ جس سے انسان کی طبیعت بوجھل ہو جائے, انسان نماز میں کھڑا نہ ہو سکے, سجدے میں جائے تو بار بار اس کا دھیان اپنے پیٹ کے وزن پر جائے, اتنا زیادہ کھا لینا یہ نفسانی کہلائے گا, یہ جسمانی نہیں کہلائے گا. اس لیے مسئلہ یاد رکھیے گا کہ ہمارے دسترخوان پہ حلال کھانا ہو, حلال لقمہ ہو, لیکن وہ حلال کھانا, وہ حلال لقمہ بھی کبھی کبھی ہمارے لیے مقروح تحریمی بن جاتا ہے. خود ہمارا حلال لقمہ ہے, حلال دسترخوان ہے, مگر کبھی کبھی وہی حلال لقمہ ہمارے لیے مقروح تحریمی بنتا ہے. یہ کون سا لقمہ؟ اتنا زیادہ کھا لینا, اتنا زیادہ کھا لینا کہ اس زیادہ کھانے سے طبیعت اتنی بوجھل ہو جائے, اتنی بوجھل ہو جائے کہ نماز میں جی نہ لگے. انسان کھڑا ہے تو کھڑے ہونے پر انسان بہت زیادہ بوجھ محسوس کرتا ہے, سجدے میں جا رہا ہے تو بہت زیادہ بوجھ محسوس کرتا ہے. اتنا زیادہ کھا لینا یہ مقروح تحریمی ہے. تو خلاصہ ہم آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے اندر جو بھی جذبہ, شوق, تمنا, خواہش جو بھی ہمارے اندر آئے وہ نفسانی ہے. نفسانی ہونے کی پہچان اس میں ہمارا آخرت کا نقصان ہے, یا اس میں ہمارے جسم کا نقصان ہے, یا اس میں ہماری آبرو کا نقصان ہے, ہماری عزت کا نقصان ہے, وہ بھی نفسانی ہے. اور وہ خواہش وہ تمنا کہ جو ہمارے جسم کے تقاضے ہیں, جس کو پورا کرنے سے ہمیں جسم کو انرجی ملتی ہے اور ہمارا جسم صحیح سالم رہتا ہے, ایسے خواہشات کو پورا کرنا اعتدال کے ساتھ یہ نفسانی نہیں کہلاتا بلکہ یہ جسمانی کہلاتا ہے. اب سنیے, نفسانی خواہشات کو انسان پورا کرتا ہے خدا کے یہاں ماحوس ہوتا ہے, پکڑ میں آتا ہے. جسمانی تقاضے کو پورا کرنا حسن نیت کے ساتھ عبادت بن جاتا ہے. ایک انسان افطار کرتا ہے, اس کے بعد کھاتا ہے اور نیت یہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اتنے کھا رہا ہوں کہ کھا لوں گا تو تراویح اچھی پڑھوں گا, اطمینان کے ساتھ پڑھوں گا. اس نیت سے اگر کھاتا ہے, کہتے یہ کھانا بھی اس کے حق میں عبادت بن جاتا ہے. ایک ہی کھانا عبادت بنا, وہی کھانا اس کے لیے مقروء تحریمی بنا. کیوں؟ یہ اندر کی غلط خواہش یا اچھی نیت کی بنیاد پر. بہرحال یہ رمضان کے پورے سسٹم پہ اگر آپ غور کریں گے تو ہمارا جو دو دشمن ہے شیطان اور ایک دشمن ہے نفس, شیطان کو اللہ تعالیٰ نے بندوا دیا اور نفس کو اللہ نے کچلوا دیا تاکہ میرا بندہ پورے طور پر عبادت کرتا رہے عبادت کرتا رہے. جب بندہ اس پورے طور پر عبادت کرتا ہے رمضان میں تو اللہ کہتے ہیں تم میری رحمت کے حقدار ہو, تم میری مغفرت کے حقدار ہو, تم میرے جہنم سے آزادی کے پروانے کے حقدار ہو. یہ تین نعمتیں انسان کو اللہ کی طرف سے ملتی ہیں. اس سے میرے دوستو رمضان کے مبارک مہینے میں ہمیں اس عزم و ارادے کے ساتھ اپنے آپ پہ مجاہدہ کرنا ہے کہ اپنے نفس کو کنٹرول کریں گے. اگر انسان نفس کو کنٹرول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے. مالک مدینہ رحمت اللہ علیہ, مالک مدینہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے, اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے انہیں طے کیا اور اپنے نفس سے انہوں نے کہا کہ میں تجھے کبھی میٹھا نہیں کھلاؤں گا, کبھی میٹھا نہیں کھلاؤں گا. جب بھی کوئی میٹھی چیز آتی ہے اپنے نفس سے کہتے تو بڑا شریر ہے, تیری شرارت کی وجہ سے میں تجھے کبھی میٹھا. یہاں تک کہ 10 سال تک انہوں نے میٹھا نہیں کھایا, 10 سال تک میٹھا نہیں کھایا. ان کا ایک اور واقعہ لکھا. ایک دفعہ بازار سے گزر رہے تھے, معمولی لباس میں تھے. شہر کے جو حاکم تھے بادشاہ تھے, اس بادشاہ کے کچھ لوگ راستوں سے گزر رہے تھے. ان کے ساتھ ساتھ اس کی ایک باندھی بھی جا رہی تھی. باندھی بہرحال شاہی لباس میں تھی. تو مالک مدینہ نے اشارہ کیا اور یہ کہا کہ اس باندھی کو بیچو گے؟ تو لوگوں نے دیکھا کہ معمولی لباس, سوچا چلو کچھ جاکس کا موقع ملے گا, کچھ لطیفے کا موقع مل جائے گا. تو لوگ رکے, کہ کیا قیمت لگاتے ہیں آپ بڑے میاں, کیا قیمت لگاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کھجور کی دو گٹھلی, کھجور نہیں کھجور کی دو گٹھلی. تو سب نے ہنسی مذاق کے طور پہ تالیاں بجا دی کہ بڑے میاں نے کیا بات کہہ دی. آگے چلے, یہ تمام کے تمام بادشاہ کے دربار میں پہنچے. وہاں جا کر اسے ایک لطیفے کے طور پر, ایک ہنسی کے طور پہ بادشاہ کو پیش کیا کہ آج تو مارکیٹ میں آپ کی باندھی کی قیمت لگ گئی. بادشاہ نے کہا کیا قیمت لگی؟ کہاں قیمت لگی؟ کھجور کی دو گٹھلی. بادشاہ بھی ہنسا, ماں کیا قیمت لگی ہماری باندھی کی؟ کون ہے قیمت لگانے والا؟ کہا ایک بڑے میاں ہے, چوٹے لے کر آؤ. مالک مدینہ رحمۃ اللہ علیہ پہنچے, کہا آپ نے قیمت لگائی؟ کہا جی ہاں دو گٹھلی لگائی ہے, وہ بھی آپ کی سمجھ کے میں نے زیادہ لگا دی ہے, ورنہ تو اس کی قیمت ایک گٹھلی ہے, ایک گٹھلی اس کی قیمت ہو سکتی ہے. بادشاہ نے کہا ایسا کیوں؟ کہا آپ کی جو باندھی ہے تو بہت سارے عائد ہیں, اگر یہ غسل نہ کرے تو اس کے بدن سے بدبو پھوٹنے لگے, اگر یہ سر میں صابن نہ لگائے تو جوئی پڑ جائے, اگر بالوں کو نہ دھوئے تو بال میں جانٹ پڑ جائے, اگر مسواک نہ کرے تو اس کے منہ سے بات آنے لگے, اگر یہ ٹوائلٹ نہ جائے تو اس کا پیٹ پھول جائے. طرح طرح کے اس میں عیب ہیں. جس باندھی میں اتنے سارے عیب جمع ہو جائیں اس باندھی کی قیمت ایک گٹھلی بھی میری نظر میں زیادہ ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, کوئی ایسا انسان دکھاؤ, کوئی ایسی باندھی دکھاؤ کہ اگر نہ نہائے پھر بھی اس کے بدن سے خوشبو, نہ نہائے پھر بھی اس کے بال چمکدار, اگر وہ نہ نہائے تو بھی اس کے بال میں کوئی جوئی نہ پڑے, مسواک نہ کرے تب بھی اس کے منہ سے مشک کی خوشبو آئے. کیا کوئی ایسا ہو سکتا ہے؟ تم نے جو عیب بیان کیا وہ تو ہر انسان میں ہے, تو کوئی ایسا بتاؤ. تو مالک مدینہ نے کہا کہ ہاں ہے ایسے غلام, ہے ایسی باندیاں. کہا وہ کہاں؟ کہا وہ اللہ کی جنت میں حور ہے, وہ اللہ کی جنت میں حور ہے وہ باندی جو نہ نہائے پھر بھی خوشبو, مسواک نہ کرے پھر بھی مشک کی خوشبو. پھر اس کے بعد مالک مدینہ سے پوچھا اس کی کیا قیمت ہے, اس کی کیا قیمت ہے؟ مالک مدینہ نے فرمایا اس کی دو ہی قیمت ہے, رات میں دو رکعت تہجد پڑھو, دن میں اپنے نفس کے خلاف کرو, دن میں اپنے نفس کے خلاف کرو, رات میں دو رکعت تہجد پڑھو. اگر تم نے یہ دو کام کر لیا تو اللہ رب العزت انہی دو کے بدلے میں تجھے جنت کی وہ حور عطا کر دیں گے, ایسی باندھی عطا کریں گے جس کے منہ سے ہمیشہ مشک کی خوشبو آتی ہے. اس درد کے ساتھ مالک مدینہ یہ بات کہی کہ فوراً ہی بادشاہ شرمندہ ہو گیا. اس نے باندھی سے کہا میں تجھے آزاد کر دیتا ہوں, میں تجھے آزاد کرتا ہوں. اور آزادی کے ساتھ ساتھ پھر اس نے اپنی زندگی کو بنایا, سوارا مالی مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر توبہ طاہر ہو کر وہ اونچے مقام پر پہنچا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ روزہ، یہ عبادت، یہ احکام ہمیں بتاتے ہیں، یہ پورے روزے کا ایک لاجک ہے. لاجک یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو کچلیں، اپنے نفس کے خلاف کریں. تو چنانچہ مالک مدینہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ مجھے میٹھا نہیں کھانا ہے. سنیے ذرا غور سے، ہم تو اپنے نفس کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، ناجائز چیز تک ہم جاتے ہیں، یہاں تو جائز چیز ہے اسے چھوڑتے ہیں. یاد رکھو، اسی بنیاد پر ہمارے بہت سے احباب یہ پوچھتے ہیں، مولانا ہم سے معاملات نہیں ہوتے، تلاوت نہیں ہو پاتی، یا میں چاہتا تہجد پڑھوں نہیں پڑھ پاتا، یا جماعت سے نماز پڑھنا چاہتا ہوں نہیں پڑھ پاتا. بہت سارے ایسے ہیں جن کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ میں نیکی کا کام کروں، اپنے معاملات پہ رہوں، مگر نہیں رہ پاتا. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے، آپ جو کرنا چاہتے ہیں، جو وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، جو عمل کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ سے سزا لگا لیجیے کہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، اگر ہم نے تلاوت نہیں کیا، اگر ہم نے اپنا معمول پورا نہیں کیا، تو کم سے کم ہم 8 رکعت نماز بطور توبہ اور بطور سزا کے پڑھیں. آپ پڑھ کے تو دیکھیے کتنے ایسے جوان ہیں جنہیں پوچھا کہ میری آنکھیں محفوظ نہیں رہتی، میں اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھنا چاہتا ہوں، میں روتا ہوں اللہ کے سامنے کہ اللہ جن آنکھوں سے میں قرآن کو دیکھتا ہوں، جن آنکھوں سے میرے مسجد کے در و دیوار کو دیکھتا ہوں، جن آنکھوں سے میں نے کعبہ کو دیکھ لیا، جن آنکھوں سے میں نے گنبد خضرا کو دیکھ لیا، پھر بھی یہ آنکھیں محفوظ نہیں رہتی، میں کیا کروں؟ جب ان کو بتایا جاتا ہے اپنی آنکھوں پہ سزا لگا دو، اگر تم نے جان بوجھ کر غلط استعمال کیا تو کم سے کم 10 رکعت نماز پڑھیں گے، اور جب تک نماز نہیں پڑھیں گے دوپہر یا شام کا کھانا نہیں کھائیں گے، جب تک نہیں پڑھیں گے آرام کے لیے سونے نہیں جائیں گے، اگر سونے چلے گئے تو 50 روپے پلانٹی کے طور پہ اور واجب ہو جائے گا. آپ 10 رکعت نماز اپنے اوپر واجب کیجیے، اور ٹال مٹول کرے نا پھر کہ آج ہی کل پڑھ لیں گے، نہیں آج ہی پڑھنا ہے، اور پھر اگر سو گئے تو 50 روپے کا جرمانہ. کہتے ہیں تو 4-5 دفعہ کریں گے نفس جو ہے نا سیدھا ہو جاتا ہے. ارے بھائی اگر میں ایک گناہ سے کرایا لیکن اس نے دیکھو 10 رکعت کا ثواب پایا، 20 سجدے کا ثواب پایا، اور 50 روپے سجدے کا ثواب پایا، اس کا درجہ تو اور بلند ہو گیا. چھوڑو اس کو، چھوڑو اس کو، جانے دو. یہ سزا لگائیں گے اگر اپنے آپ پر، اگر آپ چاہتے ہیں واقعات اس رمضان کے مبارک مہینے میں، اگر آپ کے دل میں یہ جذبہ خیر پیدا ہو رہا ہے کہ میں آئندہ گناہوں سے بچوں، اپنے اعضا کو بچاؤں، نافرمانی سے بچتا رہوں، اگر یہ چاہتے ہیں اور یقیناً یہ جذبہ ہے، تو پھر اپنے آپ پہ تھوڑی سزا لگائیے، اور اس سزا کو نافذ کیجئے، اس سزا کو جاری کیجئے. آپ کچھ دنوں کے بعد دیکھیں گے انشاءاللہ بہت سے گناہوں سے آپ بچ جائیں. مالک مدینہ نے ایک حلال چیز کو چھوڑا اور یہ کہا، جب عید کی رات آئی تو ان کے نفس نے کہا اندر سے جوش مارا اور یہ کہا 10 سال ہو گئے تم نے میٹھا نہیں کھلایا، آج تو عید کی رات کھلا دو. تو کہا کیا کہ کھلاؤں گا تو صحیح، مگر پوری رات عبادت کرنی پڑے گی. اپنے آپ سے کہا پوری رات عبادت کرنی پڑے گی، جاگنا پڑے گا پوری رات. تو نفس نے کہا ویلکم، ٹھیک ہے میں تیار. پوری رات جاگتا رہا، صبح ہوئی، پوری رات جاگتے رہے، صبح ہوئی تو ماضی سے کہا کہ جو میٹھا حلیلا بنایا وہ لے کر آؤ. جیسے انہوں نے پیالہ اپنے ہاتھ میں لیا تو نفس نے اندر سے کہا مالک کچھ بھی ہو آج تو میں جیت گیا، کچھ بھی ہو آج تو میں جیت گیا، اور آج تو میں نے منوا لیا، آج میں نے آپ کو منوا لیا، کچھ بھی ہو آج منوا لیا. اتنی آواز اندر سے آئی. مالک نے دینار نے کہا اچھا نفس دشمن آج وہ اترا رہا ہے میرے اوپر. فوراً پیالہ اپنے مالک کو دے دیا تھا واپس. عید کے بعد سے گئے نماز پڑھ کر آئے، تھکے مادے تھے، سو گئے. سو گئے اتنے میں دیکھا کوئی بندہ دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. جب دروازہ کھولا تو دیکھا کوئی بندہ کھانچا لیے کھڑا ہے. کہا میں بھی اپنے گھر پہ سو رہا تھا، مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آئے، پیارے نبی کی زیارت مجھے خواب میں ہوئی. اور پیارے نبی نے کہا او فلاں اگر تم نے اپنے گھر میں کچھ میٹھا بنایا ہے تو مالک نے دینار کو میری طرف سے جا کے کھلا دو. مالک دینار کو میری طرف سے جا کے کھلا دو، تم نے نفس کی مخالفت میں نہیں کھایا، اللہ کو تیرا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ نبی کے اشارے پر اللہ نے تجھے میٹھا کھلانے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ جب انسان دنیا میں اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہے، اللہ نبی کے اشارے سے کھلاتا ہے، تو دنیا میں مخالفت کرنے پر اللہ جنت میں ضرور کھلائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، رمضان کا یہ پیغام، اہم پیغام یہی ہے کہ ہم اپنے نفس پر نظر رکھیں، اپنے نفس کی باتوں کی مخالفت کریں اور اپنے نفس کو کچلنے کی کوشش کریں۔ یہی نفس ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ یہ نفس انسان کو ہمیشہ جہنم اور تباہی کی طرف لے جائے گا۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس کی شرارتوں سے محفوظ فرمائے۔ تھوڑی دیر کی پہلی مسجد ہے، ہم مختصر ذکر بھی کریں گے اور اپنے اللہ کے سامنے دعا بھی کریں گے۔ بہت ہی دلچسپی اور بڑے شوق کے ساتھ اور بڑے جذبے کے ساتھ اپنے اللہ کے سامنے آنکھوں کو بند کر لیجیے اور یہ کہیے کہ میرے اللہ، ہمارے دو دشمن ہیں، ایک نفس بھی ہے اور اللہ ایک شیطان بھی ہے۔ میرے اللہ، آپ نے آدھا تو کام کر دیا، ہماری طرف سے شیطان کو آپ نے بدلوا دیا۔ اے میرے اللہ، دوسرا کام میرا تھا، اس وقت نفس کی مخالفت کرتے۔ اے اللہ، اس نفس کو آپ میرے تابع کر دیجیے، نفس سے مطمئنہ کر دیجیے، نفس سے لوامہ بنا دیجیے۔ جب انسان اپنے اللہ سے مانگتا ہے، پروردگار اس کی مانگ کو ضرور پوری فرما دیتے ہیں۔ اللہ اللہ، کون سا بندہ اپنے اللہ سے کیا مانگے اور اللہ اس کو پورا نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پروردگار کی شان رحمت کو دیکھیے۔ اس پروردگار نے ہمیں آپ کو بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے، اپنی جنت کو دینے کے لیے اللہ نے کیا دستور بنایا۔ انسان کا مزاج ہے، وہ کسی ایسی جگہ پہ جاتا ہے جہاں کوئی دشمن بیٹھا ہوا ہو تو جانے والے کا موڈ آف ہو جاتا ہے، یہ کہاں سے آ گیا، ہم تو گھومنے آئے تھے، فریش ہونے آئے تھے۔ انسان اپنے فریش ہونے کی جگہ پر دشمن کو اگر دیکھتا ہے، موڈ آف ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمارا آپ کا کتنا خیال کیا۔ جب ہم اور آپ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے تو اللہ نے جنت کو پہلے سے ہی ہماری دشمنوں سے خالی کرا دیا، شیطان کو نکلوا دیا، میرے بندے جنت میں آئیں گے، دشمن شیطان کو دیکھیں گے ان کا موڈ آف ہو جائے گا۔ اللہ، آپ نے ہماری خوشیوں کا اتنا خیال کیا کہ دشمن کو پہلے سے نکال دیا۔ اللہ، اگر تو نے ہم سے سوال کر دیا، اے میرے بندے، پھر بھی تو نے میرا گھر جو دل ہے، اس دل میں تو نے نفس کو بیٹھائے رکھا، اس دن میں تم نے نفس کو جگہ دے رکھا، تو ہم تو خدا کے سامنے شرمندہ ہو جائیں گے۔ اس بنیاد پر ہمیں اپنے اللہ سے مانگنا ہے۔ جب بندہ دل کی گہرائی سے مانگتا ہے، پروردگار اپنے بندوں کو عطا کرتے ہیں، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ ہم پروردگار سے کہتے ہیں، پروردگار، آپ نے تو ہم کو موقع دیا مگر ہم کامیاب نہ ہو سکے، اب ہم اپنا سارا معاملہ آپ ہی کے حوالے کرتے ہیں، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کا کیا کرنا، اس کے لطف و کرم کا کیا کرنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ اللہ، رمضان کے تقریباً 14-15 روزے گزر چکے ہیں، اللہ اللہ، 15 روزے آدھے گزر چکے، آدھا مہینہ گزر چکا۔ اللہ، آدھے مہینے میں اگر مزدور کو، جس مزدور سے کہا گیا کہ ہم تو روزانہ مزدوری دیتے ہیں، اگر آدھے مہینے گزر جاتے ہیں اور کچھ بھی مزدوری نہ ملے، تو مزدوری میں مایوسی آنے لگتی ہے۔ اللہ، مگر ہم تیری مزدوری سے مایوس نہیں ہیں، اللہ تم ہمیں ضرور دے گا۔ کب سے لیے کھڑا ہو یہ کاتے گدائی، کب سے لیے کھڑا ہو یہ کاتے گدائی، اب تک ملا نہ کچھ بھی، اب شام ہونے آئی، کب سے لیے کھڑا ہو یہ کاتے گدائی، اب شام ہونے، اب تک ملا نہ کچھ بھی، اب شام ہونے آئی، بندہ نواز میری قسمت کی لاج رکھ لی۔ اے اللہ، ہمارے پاس تو کچھ نہیں، لیکن اتنی قسمت میں ہم ضرور خوش ہیں کہ اللہ تو نے ایمان تو ضرور دیا ہے۔ اللہ، اگر تو ایمان نہ دیا ہوتا تو ہم تیرے گھر میں نہ آئے ہوتے، اللہ اگر تو ایمان نہ دیا ہوتا تیرے سامنے پیشانی نہ دیتے ہوتے۔ بندہ نواز میری قسمت کی لاج رکھ لے، میری نہیں تو اپنی رحمت کی لاج رکھ لے. اللہ تیری رحمت کی لاج رکھ لیجیے, اور رحمت کی لاج رکھ کر ہم جو مانگیں اللہ وہ عطا فرما دیجیے.
میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا,
سچی دل سے کہہ لیجیے جو بندے خدا ٹوٹے ہوئے دلوں سے اپنے اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتا ہے, مجرم سمجھ کر, خطا کار سمجھ کر, گناہ گار سمجھ کر, نافرمان سمجھ کر, غفلت میں پڑا سمجھ کر اپنے سر کو جھکاتا ہے, اللہ آخرت میں اس کے سر کو اٹھا دیتے ہیں.
میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا, میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا, میں گنہگار ہوں میں خطا کار ہوں, میں گنہگار ہوں میں خطا کار ہوں.
سوچیں پچھلی امتیوں میں کسی سے کوئی گناہ ہو گیا, اس کی پیشانی پہ گناہ لکھ گیا, اس کے دروازے پر گناہ لکھ گیا, اللہ اللہ کتنا ذلیل ہوگا, کتنا ذلیل ہو جاتا ہوگا. آج اگر ہمارے ہزاروں گناہوں میں ایک گناہ اگر گھر کے دروازے پہ لکھ جائے, چہرے پر نشان پڑ جائے, اللہ ہم دوستوں میں کھڑے ہونے کے لائق نہیں رہ جائیں گے.
میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ, مجھ گنہگار کو, مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا.
سوچیں ہم جوان, یہ سوچیں بوڑھے باپ جس نے اپنی دعاؤں سے ہمیں بڑا کیا, اسی بوڑھے باپ کے سامنے اگر فرشتے نے محشر کے میدان میں زنجیر باندھنا شروع کر دیا اور زنجیروں سے گھسیٹنا شروع کیا, دھکے لگانے شروع کیے, چلو جہنم کی طرف, اللہ جوان بیٹا بوڑھے باپ کی طرف دیکھے گا, کبھی بوڑھی ماں کی طرف دیکھے گا, کبھی بال بچوں کی طرف دیکھے گا, ہر کوئی چہرہ موڑ لے گا, وہاں سزا اگر ملی تو کیا ہوگا.
میں گنہگار ہوں میں خطا کار ہوں, میں سیاہ کار ہوں میں سزا وار ہوں, میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ, میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ.
سنیے ذرا, ایک گویا جو گانا گا رہا تھا, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سے گزرے, عمر فاروق کو دیکھ کر سمجھ کر لیتا ہے اللہ, اللہ نے اس کا لحاظ کر لیا اور اس کے گھر میں ڈال دیا, جا کے اسے کھانا کھلا دو. ایک بندہ گویا اگر وہ توبہ کرتا ہے اللہ روزی کا انتظام کرتا ہے, ہم گنہگار اگر سچے دل سے توبہ کریں اللہ جنت کا انتظام کیوں نہ کرے گا. شرط یہ ہے دل ٹوٹا ہوا ہو, آنکھیں رمدیدہ ہوں, آنکھوں میں آنسو کے قطرے ہوں.
میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا, میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا, میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا.
ہاتھ اٹھائیے, مانگ لیجیے. آدھا دن گزر چکا, آدھا دن گزر چکا, آدھا رمضان گزر چکا. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. ربنا زدنا ولا تنقصنا, وكرمنا ولا تهنا, وأعطنا ولا تحرمنا, وآثرنا ولا تؤثر علينا, وارضنا وارض عنا يا أرحم الراحمين, يا أكرم الأكرمين, يا حنان يا منان, يا ولي السماوات والأرض. يا الله يا الله خار ہیں, يا الله خار ہیں بدکار ہیں, الله خار ہیں بدکار ہیں, ڈوبے ہوئے
ہوئے ذلت میں ہیں، اللہ خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں، کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ اے اللہ ہم گناہگار خطا کار نافرمان اللہ تیرے دربار میں حاضر آئے ہیں، اللہ ہم تمام کی مغفرت فرمائے، اللہ مغفرت فرمائے، اے اللہ مغفرت نہیں کرنا پھر بھی مغفرت فرمائے، اللہ اگر ہم گناہگار ہو کر اگر ہم بدبختی کے راہوں سے بچا دے، شقاوت کے راستوں سے بچا کر اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، اے اللہ اگر اتنے دن گزرنے کے بعد بھی ہمارے گناہ معاف نہ ہوئے تو اللہ پھر کب گناہ معاف ہو جائے گے؟ اللہ ہی معاف فرما دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، میرے مولا نہیں معاف کرنا پھر بھی معاف کر دیجیے، میرے مولا گھر کے تمام لوگ دھکے دے دیتے ہیں مگر ماں اپنے آنچل میں چھپا لیتی ہے، ماں اپنے آنچل میں چھپا لیتی ہے، گھر کے کونے میں بچے کو بیٹھا کے کھلا دیتی ہے اللہ اور کونے میں سلا دیتی ہے۔ اللہ آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ 70,000 ماؤں سے زیادہ کریم اللہ ہیں، رحیم اللہ ہیں، شفیق اللہ ہیں اور سب پیار والے اللہ ہیں۔ اے رحمان اللہ، اے رحیم اللہ، اے سردار اللہ، اے سفار اللہ، اللہ جی ہم تمام کو معاف فرما دیجیے، ہمارے بڑوں کو معاف فرما، چھوٹوں کو معاف فرما، ہندوؤں کو معاف فرما، بوڑھوں کو معاف فرما، عورتوں کو معاف فرما، جوان مردوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تیرے سامنے اپنے ہاتھوں کو فقیری کا پیالہ بنا کر پھیلا دیا ہے، اللہ ہمیں فقیری عطا فرما دیجیے، فقیری عطا فرما دیجیے۔ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ان کی دین کی مخالفت کے لیے اللہ مقابلے کے لیے جادوگر آ گئے تھے، انہوں نے تو ایک سجدہ کیا تھا، ایک سجدہ کیا تھا، اللہ اس کو آپ نے ولی بنا دیا، اللہ آپ نے اس کو ولی بنا دیا، اللہ تمام کے تمام کو آپ نے اپنا بنا دیا اور کہا ہے ظاہر تم ہمارے اپنے ہو۔ اللہ ہم گناہگار خطا کار تیرے گھر میں آ کر ایک نہیں 40 سجدے کر دیے، اے اللہ 40 سجدے کر دیا، اللہ ایک سجدہ قبول فرما کر ہمیں اپنا خود عطا فرما دے، ہمیں عطا فرما دے، ہمارے خود عطا فرما دے، خود عطا فرما دے، جہنم سے آزادی عطا فرما دے، عرش کا سایہ نصیب فرما دے، ہم کی رضا عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے رمضان کو ہماری اصلاح کر دے، بنا دے، ہمارے دو دشمن ہیں دونوں دشمنوں کو کمزور فرما دے، مظلوم فرما دے۔ اے اللہ اپنا فضل و کرم کرتے ہوئے ہمارے گھروں میں عافیت عطا فرما دے، سلامتی عطا فرما دے، اللہ پریشانی کی حفاظت فرما دے، اللہ بیماری کی حفاظت فرما دے، کہیں بے چینی کی حفاظت فرما دے، اختلاف و نفرت کی حفاظت فرما دے۔ اللہ آج پوری دنیا میں نفرتوں کی آگ پھیلتی جا رہی ہے، اللہ آج پیارے نبی کی امت بے آسرا کھڑی ہوئی ہے، اللہ کوئی سہارا دینے والا نہیں، کوئی سنتی دینے والا نہیں، اللہ پیارے نبی کی لاج رکھتے ہوئے امت کی حفاظت فرما دیجیے، منتشر ہونے سے بچا دیجیے، دوسروں کے لقمہ بننے کی حفاظت فرما دیجیے۔ اللہ یہ ایسا رمضان، یہ ایسا رمضان جس رمضان میں میرے مولا میرے ملک کے مقدر کا فیصلہ ہونے والا ہے، اللہ طرح طرح کے خیالات ہیں، طرح طرح کے مسائل ہیں، طرح طرح کی باتیں ہیں، اللہ ہماری چھاتی جا رہی ہے، اور وہ ہلاک کر جا رہا ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں اولیاء کرام نے سجدے کیے ہیں، جہاں ہمارے اصحاب نے دین اسلام کی حفاظت کے خاطر یہ سرزمین کافر کے قبضے میں بہائے ہیں، اللہ جس کے خاطر ہمارے اصحاب سوری تک پر چڑھ گئے تھے، اللہ آج اسی ملک میں اہل ایمان اللہ خطرے میں ہو، اللہ اس کی حفاظت فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں تو یاد آتا ہے رمضان کے مبارک مہینہ تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے، بدر تک پہنچے، اللہ بدر تک پہنچے، ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اللہ ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، دشمنوں کے پاس سب کچھ ہے، میرے مولا مگر تو نے بدر میں اپنی قدرت کو ظاہر فرما دیا، اے بدر میں قدرت کو ظاہر کرنے والے، اے بدر میں قدرت کو ظاہر کرنے والے، اے ثبوت میں اپنی قدرت کو ظاہر کرنے والے، پروردگار اسی رمضان میں اپنی قدرت کو ظاہر فرما دیجیے، ظالمانہ ارادے ختم فرما دے، ظالمانہ ارادے ختم فرما دے، ظالمانہ منصوبے ختم فرما دے، ظالمانہ ارادہ رکھنے والے کو میرے مولا ہدایت عطا فرما، ہدایت مقدر نہیں ہے، تو اللہ تو نے قارون کا بھی مثال بھی سنایا ہے، تو نے فرعون کا بھی مثال سنایا ہے، اللہ تو نے حمان کی مثال سنایا ہے، رب کریم تو بڑا قادر ہے، اللہ بڑے کمزور ہے، اللہ بڑے کمزور ہے، فرمایا تھا اللهم لا تسلط علينا من
اللہ یرحمنا بذنوبنا. کہ اللہ اگر آپ دشمنوں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں تو میرے مولا ہمیں نہ دیکھیے, ہمیں نہ دیکھیے, پیارے نبی کی امت کو دیکھ لیجیے. اگر تم نے دشمنوں کے حوالے کر دیا اللہ ایمان کا کیا بچے گا, ہماری عورتوں کی عزت و آبرو کا کیا ہوگا, ہماری مستقبل و مدارس کا کیا ہوگا؟ کیا چاہتے ہیں کہ ہم غلام بن جائے؟ کیا چاہتے ہیں کہ تیرے تیری مسجدوں سے آزاد دینے کے ہم محتاج بن جائے؟ میرے مولا ہمیں محتاج نہ بنائیے, ہمیں محتاج نہ بنائیے. کیا اللہ چاہتا ہے ہم قرآن پڑھانے کے بھی محتاج بن جائے, تیرے قرآن سکھانے کے محتاج بن جائے؟ دکھانے سے بچا دے, ایسے دکھانے سے بچا دے, ظالمانہ ارادے ختم فرما دے, ظالمانہ منصوبے ختم فرما دے, حکومت کو ختم فرما دے, فرعونی مزاج کو ختم فرما دے, عادلانہ نظام عطا فرما دے, سلامتی عطا فرما, حفاظت عطا فرما, صحت عطا فرما, ایمانی قوت عطا فرما, ایمانی حیرت عطا فرما, ایمانی حمیت عطا فرما, ایمانی حرارت عطا فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہ نشان ہم تمام کی طرف سے صلوات و سلام نازل فرما. رحمتك يا ارحم الراحمين.